أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. یہ سورة نساء کی پہلی آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. اللہ عز و جل نے انسانیت کا حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سلسلہ چرایا اور ایک کنبہ بنایا. اس کنبے میں کہیں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، نہ مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے، نہ نکاح سے وجود میں آنے والی ضروری چھوٹی چھوٹی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے. بالخصوص ابتدائی اس صورت کے جو رکوع ہیں اس میں خواتین کے حقوق کو خاص طور پر بیان کیا گیا، اور اتنا زیادہ بیان کیا گیا، اتنے زور سے بیان کیا گیا کہ اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ النساء. عورتوں کے، خواتین کے حقوق کا قرآن کریم نے کس قدر لحاظ فرمایا کہ پوری ایک صورت سورۃ النساء کے نام سے نامزد کر دی گئی. پھر آگے نکاح کے بعد کوئی آپس کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ کا وقت آئے تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں طرف کے نمائندے بیٹھ کر سوچیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں. اس سے کام نہ چلے تو پھر آگے اگر خلافت اسلامیہ ہو تو وہاں اپنا مقدمہ لے جا کر پیش کریں. جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں شرعی پنچایت اپنے طور پر قائم کریں، اور وہ شرعی پنچایت تو اس دور میں تو ظاہر ہے کہ انہیں ایسے اہل علم میسر نہیں آ سکتے جو درجہ اجتہاد اور استنباط کو پہنچے ہوئے ہوں. اس لیے وہ ائمہ اربعہ میں سے زوجین جن سے وابستگی رکھتے ہوں، جن کی تقلید کرتے ہوں، ان کے فقہ کے مطابق ان کے فتاوی کو سامنے رکھ کر یہ شرعی پنچایت اور شرعی کونسل اس کا فیصلہ کرے. تو یہ جتنے خصومات ہیں، جھگڑے ہیں انسانیت کے مابین پیش آنے والے، ان سب کا حل اس صورت میں بتایا گیا، اور جگہ جگہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور آگے پہنچانے کے لیے کہ کہاں تم لے جاؤ تو پہلے تو صرف اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا. اور کسی جگہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اہل ایمان میں سے اولی الامر کے پاس جاؤ. اور اسی کو اور آگے چل کر کے اور آگے زیادہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ آخر یہ اولی الامر ہیں کون. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور صحابہ میں سے اولی الامر کی طرف پیش کرتے تو ضرور اس کو جان لیتے وہ لوگ جو ان میں سے اس سے استنباط کر سکتے ہیں. اس قصے اور جھگڑے کے اعتبار سے کون سی آیت اور کون سی حدیث اور کون سا فتویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا ہے کہ جو اس سے، جو اس کے لیے فیصل بن سکتا ہے. اتنی نیچے تہ تک پہنچ کر وہ اس کا فیصلہ کرتے، اور جگہ جگہ یا ایہا الذین آمنوا، جگہ جگہ الم تر الی الذین، کیسا قرآن کریم کا لہجہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تیسری جگہ الم تر الی الذین، اور قرآن کی طرف لانے کے لیے افلا یتدبرون القرآن. پھر وہی فرمایا ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، کسی اور کے لیے جو قرآن و سنت کے علوم کے حاملین نہ ہوں ان کے سوا کسی کے لیے قرآن نے گنجائش نہیں چھوڑی. اور آگے لہجہ اور سخت ہوتا چلا گیا. فما لکم فی المنافقین، صاف صاف کہ منافقین خود اولی الامر کے بارے میں آگے چل کر کیا کیا کریں گے، اس کے لیے خاص طور پر اس کو بار بار نفاق کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اور کس قدر تنبیہ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ غلط قرآن و سنت کا مطلب نہ لو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا، جس کے لیے حضرات ائمہ اربعہ نے اپنی جانیں قربان فرمائی، ظلم و ستم اذیتیں برداشت کی. شہداء للہ ولو علی انفسکم ابی الوالدین والاقربین، اور آگے اس کی جڑ کہ سارے فتنے کی جڑ اور نفاق کی جڑ ہے، فلا تتبع الہوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نفس اور شیطان جس ہوا کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اس میں گر کر انسانیت کو تباہ مت کرو. اور اس کو مدار ایمان اس قدر بنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب والذی نزل علی رسولہ، کہ جو اس کے خلاف کریں ان کے لیے فقد ضل ضلالا بعیدا. اس کے بعد ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جب ایک وقت پھر ایسا بھی آئے گا کہ اب ایمان اور اسلام کی طرف ان کے لیے واپس پلٹنے کا راستہ کوئی نہیں رہے گا یہ منافقوں، تو اس وقت فرمایا بشیر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. کتنی تفصیل سے اس رکوع میں آگے پھر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اسی لیے سورہ نساء میں غضب الہی کس طرح اس جماعت کے متعلق ذکر کیا گیا، اسی کا صحیح علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امت کا درد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر العلماء السوء، پھر جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں کون ہوں گے ان کو بیان کیا، دوسرے در کے ثانی میں دوسرے طبقے میں کون ہوں گے ان کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ جو باوجود جاننے کے چھپاتے ہیں، وَمَنْ يَخْزُنْ عِلْمَهُ فَذَلِكَ فِي الدَّرْكِ الثَّالِثْ مِنَ النَّارِ، پھر جو قرآن و سنت میں غلط تعویلیں کرنے کے لیے عقل پرستی سے مدد لیتے ہیں تو وہ کہاں ہوں گے، ان کا مقام بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم. فرمایا وَمِنَ الْعُلَمَا مَنْ يَتَخَيَّرِ الْعِلْمِ وَالْكَلَامِ لِوُجُوهِ النَّاسِ، فرمایا کہ فَذَلِكَ فِي الدَّرْكِ الرَّابِعِ مِنَ النَّارِ، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے جھوٹی سچی کہانیاں جوڑ کر کے اپنا مدعا مزین کر کے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ یہ گروہ فذالک فی الدرک الخامس من النار، چھٹے درجے میں جہنم میں کون علماء ہوں گے، فرمایا ومن العلماء من ینصب نفسه للفتیہ. حضرت اقدس مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو مزاح العلوم میں جب باقاعدہ مفتی کے منصب پر فائز کیا گیا تو کبھی نہیں لکھا مفتی مزاح العلوم، معین مفتی. حضرت مفتی صاحب کا ایک ادنا خادم ان کی اعانت اور مدد کرنے پر جو مامور خادم ہے معین مفتی اپنے آپ کو لکھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو ومن العلماء من ينصب نفسه للفتیہ یقول للناس سلونی فذالک الذی یکتب عند اللہ متکلف واللہ لا یحب المتکلفین فذالک فی الدرک السادس من النار. آگے فرمایا ومن العلماء من یتخذ علمه مروۃ وعقلا فذالک فی الدرک السابع من النار. آگے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا قول ہے، اس طرح کہہ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کرو مولویوں. اس لیے فرمایا ذکرہ غیر واحد من العلماء، کہ علماء کی ایک جماعت نے اسے اس قول کو نقل کیا ہے، اور یہ کہہ کر بھی جان مت چھڑاؤ کہ یہ تو صحابی کا قول ہے، اس لیے ان کی عقل پر دستک دیتے ہوئے صاف صاف فرماتے ہیں علامہ قرطبی ومثلہ لا یکون رائعاً، کہ جن کے یہ سب کرتوت ہوں گے یہ جہنم میں ہوں گے، پہلے میں کون ہوگا دوسرے میں کون ہوگا، سات طبقات تک حضرت معاذ بن جبل گنوا رہے ہیں. کیا یہ بغیر کسی حدیث کے سنے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تفصیل سے اس کو بیان کر سکتے تھے؟ कि पहले में कौन होगा, दूसरे में कौन होगा, तीसरे में कौन होगा, चौथे में कौन होगा, पांचवे में कौन होगा, छठे में कौन होगा, सातवें में कौन होगा। यकीनन वइन्नमा बदरा तौकीफ़न, कि इन्हें वाकिफियत और मालूमात आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शरीफ़ा से मुस्तनद तौर पर हासिल हुई, जब जाकर उन्होंने इतने साफ साफ अंदाज में इन मुनाफिकों और उलमा की ख़बर ली है, नाम निहाद उलमा की ख़बर ली है। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। इस दुनिया, इस जहान से जाना है दोस्तों, लेकिन ये दुनिया, जैसे इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल लदीना आमनू थुम्मा कफरू थुम्मा आमनू थुम्मा कफरू थुम्मा इज़दादू कुफरा, के ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुछ किसी ने तफहीम की होगी, समझाया होगा, फिर तौफीक हुई, थुम्मा आमनू फिर ईमान ले आए, फिर काफिर हो गए। अल्लाह ताला फरमाते आगे, थुम्मा इज़दादू कुफरा लम यकुन इल्लाहु लियग़फिर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। अब वे एक ही सुरंग में, टनल में पहुंच गए जहां से वापसी का इनके लिए कोई रास्ता नहीं, इन मुनाफिकों के लिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व ताला तमाम आफात और बलिया से महफूज रखे, बिलखसूस हज़रत मुआद़ इब्न जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तबके से खफा हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें से न बनाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादे इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये सारी सूरत ही जो इंसानी कुंबे को अज़ियत और तकलीफ़ देने को कार्य सवाब समझते हैं और उसके दर पे हैं, उसी पर मुश्तमिल है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का गुस्सा और गदब हर रुकू के शुरू में आप देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है, और इतना ज़्यादा कि बशीरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। मेरे मालिक कितने गज़बनाक हैं कि इन्हें खुशखबरी सुना दो कि तुम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और कहीं इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह, कि ये मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वहु वखादिउहुम, तुम्हारे खिदा और धोखे का तुम्हें पता चल जाएगा। धोखे की अनवाव अकसाम हर ज़माने में, अभी ये आखिरी दिनों में जहाँ देखो उसके मुतालिक ताहिर बिन हुसैन मखरमी नाराज़ हैं कि ये लिबास बदल बदल करके कहीं अहले इल्म का लिबास, कहीं सूफिया और तसव्वुफ़ वालों का लिबास। तो फरमाते हैं, लैसा तसव्वुफ़ अन युलाक़ीक अल्फ़ता व अलैहि मिन नज़्जिन नहूस मुरक़्क़ऊ बितराय क़सूदिन व बीदिन लुफ़िक़त फ़कअन्नहु फ़ीहा ग़ुराबुन अबक़ऊ। कहते हैं कि ये कौवे की तरह से अपने काले और सफ़ेद रंग बना करके बनने की कोशिश करते हैं। इन तसव्वुफ़ मलबसुल मुतआरफ़ु, फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ का तो एक ही लिबास है और मुतआरफ़ सबको मालूम। क्या यख्शा अल्फ़ता फ़ीहिल इलाहा व यख्शउ, के मालिक की खशियत टपकती हो, जैसा मैंने हज़रत हमारे अकाबिर नवरल्लाहु मराक़िदहुम के मुत्तबईन, उनके उशाक, उनके नाम लेवा और उनकी जमात की निशानियां बताई थी कि हज़रत थानवी क़ुद्दस सिर्रुहु के यहाँ सफाई मामलात पर सबसे ज़्यादा, कि किसी को अदना तकलीफ़ तुमसे न हो। हज़रत मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु के उशाक हर वक्त हथेली में जान लेकर मलंगों की तरह से, न लिबास का कोई ठिकाना, न पगड़ी, कभी किसी रंग की, कभी किसी रंग की, कभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ओढ़नी की तरह से कोई सर पर लपेट दी। हज़रत रायपुरी क़ुद्दस सिर्रुहु के उशाक की सूरतें हर वक्त रोती हुई, आजिज़ी, मस्कनत, तवादो, چہرے سے خشیت اور بکا ٹپک رہا ہے. یہی حضرت حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ نے ختم بخاری شریف کے لیے دعوت دی. جلسے میں میں نے اسٹیج پر بیٹھ کر بتایا کہ وہاں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے خدام میاں جی حضرات، میاں جی موسیٰ، میاں جی عیسیٰ، میاں جی عبد الرحمن، تو سب کی بیٹھک کا انداز اکڑو غلاموں کی طرح، انی آکل کما یاکل العبد، اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں، یاد الہی میں مصروف ہیں، رو رہے ہیں. جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ رشیدیہ گنگو سے سیکھا تھا کہ حضرت کی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی تھی، تو دن بھر وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بیٹھک میں اسی انداز میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ہمیں بیٹھ کر بتایا کہ اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح روتے تھے. تو خطیب بغدادی نے طاہر بن حسین مخرمی کے اشعار نقل کیے کہ ان التصوف ملبس متعارف یخشى الفتى فیہ الالہ ویخشعو. پھر آگے ان کی منافقین کی اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ ہی دھوکہ، لباس سے بھی، زبان سے بھی، اپنے علم کے اظہار سے بھی، ہر چیز میں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ، سب کچھ دکھاوے ہی کا، نماز بھی، علم بھی، ذکر بھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جنت کے تو درجات ہوتے ہیں اور جہنم کے درکات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ فنار درکات سبعہ، اے طبقات و منازل، جو اوپر چڑھنے کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں اس کے لیے درجہ، اور جو نیچے پھینکا جاتا ہے جس کو، اس کے لیے درکات استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ عام امت محمدیہ کے وسعت اور گنہ گار، ان کی صفائی کے لیے جہنم کا اوپر والا حصہ جس میں سب سے کم عذاب. ثم الاضا ثم الحطم ثم السعیر ثم السقر ثم الجحیم ثم الحاویہ ولکل درجات مما عملوا، کہ اعمال کے اعتبار سے انہیں جنت کے اوپر چڑھنے کے لیے درجات ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، نفاق اور منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے. اتنی سرزنش کے بعد اللہ عز و جل کی رحمت پھر عود کر آتی ہے. صاف فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا، ان کی توبہ بھی مختلف شرائط کے ساتھ اللہ قبول فرماتا ہے. جتنی شرطیں اس نفاق کے دھونے کے لیے ہیں اور کسی گناہ کے لیے نہیں. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم، کتنی ساری شرطیں کہ توبہ، پھر اب ٹھیک ہو جائیں، اپنی اصلاح، اعتصام باللہ، اخلاص لدین اللہ، تب یہ عام مؤمنین کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. فاولئک مع المؤمنین. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ اتنی ساری شرطیں ان کی توبہ کے لیے، اس نفاق کو دھونے کے لیے بتائی گئیں. فدل علی ان المنافقین شر من کفر بہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہیں منافقین. واولاہم بمقتہ، جتنا غضب اور غصہ مالک کا ان کے ساتھ ہو وہ کم ہے. وابعدہم من الانابۃ الیہ، کیونکہ ان پر توبہ کی شرط لگائی، اصلاح کی لگائی، اعتصام کی لگائی. ولم یشترط ذلک علی غیرہم، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. صوفیاء کے یہاں اس پر بڑا زور ہوتا ہے، اخلاص اخلاص. کسی نے بتایا کہ تصوف کا خلاصہ ہی اخلاص اور اخلاص نیت. حضرت سعد تستوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقلاء صوفیہ نے باقاعدہ غور کیا کہ اخلاص کیا چیز ہے، فلم یجدو غیر ہذا، کہتے ہیں کہ اس کا خلاصہ جو انہیں ملا وہ یہ کہ ان تکون حرکتہ و سکونہ فی سرہ و علانیتہ للہ تعالی وحدہ، کہ اس کی ہر حرکت اور اس کا سکون ظاہراً لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی حرکت بھی نہ پلکوں کی حرکت، نہ ہاتھوں کی حرکت، نہ قدم کی حرکت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ ہو، اور اس میں لا یمازجہ شیء، لا نفس ولا ہوا ولا دنیا، کہ یہ قدم نہ آنکھوں کا کھولنا، ہاتھ کا چلنا، پیر کا چلنا، زبان کا چلنا، دنیا اور خواہش نفس اور نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے صدیقین کون ہے؟ وہاں قشیری فرماتے ہیں کہ افضل الصدق استواء السر والعلانیہ، کہ جیسے تم تنہائی میں رہتے ہو اسی طرح تم مجالس میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو، یہ صدق کی صفت کی سب سے افضل شان یہ ہے، استواء السر والعلانیہ۔ ایک دفعہ سفیان ثوری اور فضیل بن عیاض آپس میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اس کے دوران وہ روتے رہے روتے رہے، تو سفیان ثوری اٹھتے وقت کہنے لگے انی لارجو ان یکون مجلسنا ھذا اعظم مجلس جلسناہ، کہ ہماری یہ مجلس تو بڑی شاندار رہی، بڑی باعث برکت رہی۔ تو فضیل کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے منحوس ہماری یہ مجلس، کیوں کہ ہمارے پاس کوئی اچھی مجلس بھی ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ کیوں گئی اور آپ کے نفس نے اس کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے قبول کر لیا کہ وہ بڑی اچھی مجلس رہی۔ حضرت شیخ قدس روح کو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری لکھتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائے میرے نام اعمال میں تو ایک نماز بھی ایسی نہیں جس پر کوئی امید کی جا سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم تو ایک نماز کو روتے ہو، یہاں تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کہ جس پر امید باندھی جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمارے ہر قول فعل عمل میں اخلاص ہو، ہر طرح کی آلودگی سے جو مالک کو ناپسند ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔